إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، سورۃ الفاتحہ میں پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے بارے میں بتلایا اور دعا کے انداز میں بندے کی طرف سے اللہ کی ثنا اور اپنی بندگی کا عہد، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کے الفاظ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ مسلمان کو، ایک بندے کو اللہ سے کس طرح سے مانگنا چاہیے، اور مانگنے میں سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہے، اور اسی طرح سے سب سے اہم چیز جو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کے بالمقابل دوسری چیز گمراہی سے اللہ کی پناہ مانگنا، اور گمراہی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے غضب جو گمراہی کا نتیجہ ہے اس سے بھی پناہ مانگنا، اور ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگنا جو گمراہ ہوئے اور جن پر اللہ کا غصہ ہوا۔ تو آج یہ جو آخری حصہ ہے سورۃ الفاتحہ کا، اس حصے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں آج ہمارا اس عنوان پر یہ ممکن ہے آخری درس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے سکھلایا کہ ہم ان لوگوں کے راستے کی دعا مانگیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، جن پر اپنی نعمت تو نے دی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بتلایا کہ کن کے راستے کی دعا مانگیں، اور یہ بھی بتلایا کہ کن کے راستے سے بچیں۔ اسی لیے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کا راستہ نہیں جو جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غصہ ہوا، اور ان کا بھی راستہ نہیں جو راستے ہی سے بھٹک گئے ہیں، جو گمراہ ہیں۔ تو یہاں پر دو لوگوں کے راستے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی ہے۔ پچھلی حدیث میں، پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، اور اس خط سے نکلنے والے اور کئی خط کھینچے، ایک لکیر سیدھی کھینچی اور بتلایا کہ یہ اللہ کی راہ، یہ صراط مستقیم ہے، اور اس سے دائیں بائیں آپ نے لکیریں کھینچی اور بتایا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں۔ انسان کی نجات اور کامیابی اس میں ہے کہ وہ سیدھی راہ پر چلتا رہے، اور جیسے اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر وہ دائیں بائیں کسی اور راہ میں نکل جاتا ہے، وہیں سے وہ اللہ کے نزدیک سزا کا حقدار بن جاتا ہے۔ لہذا یہ جو راستے ہیں، ان دونوں راستوں سے ہم کو بچنے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے۔ آیت کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں، ان لوگوں کے راستے سے ہم کو بچا، اس پر چلنے سے ہماری حفاظت کر۔ کون لوگ؟ المغضوب علیہم، وہ جن پر تیرا غصہ ہوا ہے، جن پر تیرا غضب ہوا ہے، ان کے راستے پر نہیں چلنا ہے. دو، وللضالین، اے اللہ ضالین ضال کی جمع ہے، ضال گمراہ، راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اے اللہ ان کے بھی راستے سے ہم کو بچا ہے. تو دو راستوں سے ہم کو بچنا ہے، ایک راستے کی ہم کو دعا کرنا ہے. یہ دو راستے کون سے ہیں، یا یہ دو لوگ کون ہیں جن کے راستے سے بچنے کی دعا ہم کو ہر نماز میں کرنا ضروری ہے؟ جہاں خیر مانگنا ضروری ہے، وہیں شر سے پناہ مانگنا بھی ضروری ہے، تبھی جا کر انسان کے مقصود کی تکمیل ہوتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بتلایا یہ دو لوگ کون ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل حدیث میں بتلائی ہے. سنن الترمذی میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، آپ نے فرمایا، الیہود مغضوب علیہ، یہود وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اور والنصارى ضلال، اور نصارہ عیسائی ضلال ہیں یعنی گمراہ ہیں. تو سورۃ الفاتحہ میں پہلا طبقہ غیر المغضوب علیہم، اس سے مراد یہود ہیں، اور وللضالین گمراہ، اس سے مراد نصارہ ہیں. تو ان دو لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا ہم کو سورۃ الفاتحہ میں اخیر میں سکھائی گئی ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ غضب ان پر ہوا کس اعتبار سے، اور کس دلیل کی بنیاد پر ہم ان کو یہود مان رہے ہیں؟ اللہ نے کئی جگہوں پر قرآن میں جب اہل کتاب کا خصوصاً یہود کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا. جیسے اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ میں یہود کے تذکرے میں اللہ نے فرمایا، فباؤ بغضب علی غضب، تو وہ اللہ کے غضب پر غضب کے ساتھ، یعنی انہوں نے اس غضب کو پایا. فباؤ بغضب علی غضب، وہ اللہ کے غصے پر غصے کے حقدار بنے. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ جب کیا تو ان کے بارے میں بتلایا کہ وہ اپنے گناہوں، اپنی کرتوت کی وجہ سے اللہ کے غضب کے حقدار بنے. یہ یہود کے بارے میں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قل، اے نبی آپ کہیے، حل انبئکم، کیا میں تم کو بتلاؤں، بشر من ذلک، بشر من ذلک مثوبتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ بری چیز تم کو بتلاؤں، من لعنہ اللہ، وہ جس پر اللہ تعالی لعنت کرے، وغضب علیہ، اور اللہ اس پر غصہ ہو، وجعل منہم، اور ان میں سے اللہ تعالی نے بنایا لوگوں کو کیا، القردۃ والخنازیر، ان میں سے اللہ تعالی نے سزا کے طور پر بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو خنزیر میں تبدیل کر دیا. یہ اللہ کی سزا تھی دنیا میں. وعبد الطاغوت، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے طاغوت کی عبادت، طاغوت کی بندگی کی ہے. طاغوت کی عبادت، طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ کے سوا پوجا جائے، اللہ کا مقام اس کو دیا جائے. اور طاغوت تین اعتبار سے ہوتا ہے، عبادت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اطاعت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اتباع کے اعتبار سے ہوتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طاغوت تین اعتبار سے ہوتا ہے. طاغوت طغا سے ہے، فرعون کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى، تو طغیانی کے معنی ہوتے ہیں، طغا کے معنی ہوتے ہیں سرکشی کرنا، حد پار کرنا، حد سے زیادہ بڑھنا. تو طاغوت اس کو کہتے ہیں جس کی حد بڑھا دی جائے، کبھی اس کو بندے سے معبود بنا دیا جائے تو اس کی حد بڑھا دی، اس کی حد پار ہو گئی، اس کی حد تھی کہ وہ بندہ رہے، اس کو معبود بنا دیا، یا اطاعت میں اس کی حد بڑھا دی جائے کہ اس کی اطاعت دنیاوی حدود میں تھی، اپنے عہدے کے اعتبار سے تھی، لیکن اللہ کی شریعت کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اس کی فرما برداری کی گئی، وہ طاغوت بن گیا. اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی، ان کی اتباع ضروری تھی، لیکن اس وحی کے مقابلے میں کسی کے فلسفے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مقابلے میں کسی اور شخصیت کی اتباع اگر آدمی کرے اس نے اس کو طاغوت بنا دیا ہے۔ تو عبادت، اطاعت اور اتباع، ان تین چیزوں میں انسان کسی کو طاغوت بناتا ہے۔ یہود نے ہر اعتبار سے کیا ہے، جادو میں جادوگروں کے پیچھے چلے گئے، اور اسی طرح سے یعنی اللہ کے رسولوں کے آگے اللہ کا بیٹا ان کو بنا دیا، عزیر کو بیٹا بنا دیا، اللہ کی ربوبیت میں شریک کر دیا، اپنے جو علماء تھے ان کو اللہ کی شریعت کے مقابلے میں حلال و حرام کا اختیار انہوں نے دے دیا، اور خواہشات کے پیچھے چلنے لگے، جادوگروں کے پیچھے چلنے لگے، حتیٰ کہ بہت سارے مسائل میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا، یہ لوگ سب سے بدترین مکان یا منزل میں ہیں، مرتبے میں ہیں، یہ بدترین جگہ میں ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ، اور یہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان پر غصہ بھی ہوا اور اللہ نے ان کو اضل بھی قرار دیا ہے، وہ زیادہ گمراہ ہیں دوسروں کے مقابلے میں۔ اس کو ہم آگے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، حق پار کر کے، حق کو چھوڑ کر، حق سے زیادہ دین کے معاملے میں غلو مت کرو، حق سے ہٹ کر تم غلو کے راستے پر مت چلو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، غیر الحق، اس راستے پہ مت چلو جو حق والا نہیں ہے اور غلو والا راستہ ہے۔ حق ہمیشہ اعتدال والا ہوتا ہے لیکن باطل غلو والا ہوتا ہے۔ نبی کے بارے میں ہم کو حق بولنا ہے، غلو کریں گے وہ باطل ہو جائے گا، اللہ کے بارے میں حق بولنا ہے، غلو کریں گے وہ باطل ہو جائے گا۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے اہل کتاب سے کہا تم لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، غیر حق پر مت چلو، اور غیر حق بات مت کرو، غیر حق راہ پر مت چلو، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور تم سے پہلے جو گمراہ ہو چکے اہل کتاب ہی میں سے ان کے اسلاف، ان کے راستے پر مت چلو، ولا تتبعوا اهواء قوم، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو تم سے پہلے راہ سے بھٹک گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے خود بھٹکنے کے ساتھ ساتھ کئیوں کو بھی راستے سے بھٹکا دیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے وہ بہک کر دور نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں، علماء نے کہا یہ آیت نصارہ کے بارے میں ہے، بعض نے کہا یہود و نصارہ دونوں اس میں آتے ہیں، تو نصارہ میں سے پچھلے جو بھٹکے ہوئے ہیں بعد والوں سے کہا گیا کہ تمہارے جو اسلاف ہیں، تم سے جو پہلے گزرے ہوئے نصارہ ہیں وہ بھٹک گئے، تم ان کے راستے پر مت چلو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ضلال قرار دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہود مغضوب علیہم ہیں اور نصارہ ضلال ہیں۔ یہود وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اور نصارہ وہ ہیں جو راہ سے دور نکل گئے، راہ سے محروم ہو گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین کا کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو گمراہی کے راستے سے بچنے کے لیے جب کہا تو یہود اور نصارہ ان دونوں کے راستے سے بچنے کے لیے کہا، لیکن غور کیا جائے تو اہل کتاب کے علاوہ دونوں اہل کتاب میں سے ہیں، یہود بھی اہل کتاب ہیں، نصارہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کے راستے سے بچنا ہے تو کیا مشرکین کے راستے سے نہیں بچنا ہے؟ تو پھر ان کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ یا پھر یہ جو دو طبقے یا دو قومیں ذکر ہو رہی ہیں، کیا یہ بطور تمثیل ہیں یا بطور تعین ہیں؟ یعنی انہی دو کا راستہ بس، یا یہ دو مثالیں ہیں گمراہی کی، یہ دو مثالیں ہیں انحراف کی، اور کسی خاص وجہ سے، کسی خاص عیب کی وجہ سے ان کو بطور مثال ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان کا تذکرہ کیوں؟ اہل کتاب کا یہ کیوں نہیں کہا گیا ہر قسم کی گمراہی سے بچا؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ مشرکین اور کفار اور منافقین اور یہود اور نصارہ اور سارے گمراہ لوگ، ان کے راستے سے بچا؟ ایسا کیوں نہیں؟ صرف دو ہی لوگ کیوں بتائے گئے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ دو لوگ دو قسم کے طبقے ہیں جو انسان کو ناکام کرنے والے ہیں، یہ دو قسم کی دو اوصاف کے حاملین ہیں، دو کمزوریوں والے لوگ ہیں، اور یہ دو کمزوریاں اگر انسان میں آ جائیں تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، خصوصاً کتاب ملنے کے بعد. کتاب ملنے کے بعد ایک قوم کیسے گمراہ ہوتی ہے؟ نبی کو پانے کے بعد، حامل کتاب، اہل کتاب بننے کے بعد ایک قوم کیسے گمراہ ہوتی ہے؟ اس کی مثال یہ دو قومیں ہیں، یہود اور نصارہ. آئیے دیکھتے ہیں کیسے. اس سلسلے میں شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کی تفسیر انہوں نے کی ہے اور معاوضات کی، تو سورہ فاتحہ کی تفسیر ان کا مختصر کتابچہ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جہاں تک کہ اللہ کا فرمان ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہتے ہیں فالمغضوب علیہم ہم العلماء الذین لم یعملوا بعلمہم، کہتے ہیں مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، لیکن یہود کون تھے؟ کتاب کا علم رکھنے والے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو کہا تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جن کے پاس کتاب کا علم ہے. یہود فخر کرتے تھے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس دین کا علم ہے. حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی بہت سارے معاملات ان سے جا کر پوچھتے تھے کہ بھائی ان کے پاس کتاب کا علم ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جا کر ان سے پوچھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے زمانے سے کہتے تھے ہمارے پاس ایک نبی آنے والا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب وہ آئے گا ہم اس کے ساتھ ہو کر تم پر غالب آئیں گے، ساری قوموں پر ہم غالب آئیں گے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے بتاتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے. تو ان کے پاس دین کے معاملات کا علم تھا، ان کے پاس بہت سارے پیشن گوئیاں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ان کے پاس علم تھا. عرب کے لوگ ان کو جانکار مانتے تھے، ان کے پاس شریعت کے احکام کا تفصیل علم تھا. تو کہا فالمغضوب علیہم ہم العلماء الذین لم یعملوا بعلمہم. مغضوب علیہم کون ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ یہ ایک کیٹیگری ہے، وہ لوگ جن کے پاس علم ہے لیکن وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے. یہود اس صفت کا پرسونیفیکیشن ہے، یہود اس صفت کی مثال ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام سے شروع کریں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. اس زمانے میں اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ وہ بچھڑے کی عبادت میں پڑ گئے تھے، اور ایک مسئلہ پیش آیا قتل ہوا تو اس کے حل کے لیے کہا کہ گائے ذبح کرو. اب قوم موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم پورا کرو، کہا نہیں ہم کو ذرا سمجھا نہیں، ڈیٹیل بتاؤ کیسی گائے ہونا چاہیے. اب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، کہا نہیں ذرا اور تفصیل بتاؤ. یہ تفصیل پوچھنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ واقعی بہت عمل کی نیت رکھنے والے تھے، یہ تفصیل پوچھنا اس لیے تھا کہ اتنا معاملہ تنگ ہو جائے کہ ایسی گائے ہی نہ ملے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا فذبحوها وما كادوا يفعلون, انہوں نے ذبح تو کیا لیکن کرنے پہ وہ نہیں تھے, یعنی کرنے والے تو نہیں تھے لیکن مجبوراً انہوں نے ذبح کیا, یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل کا مزاج ان میں نہیں تھا, بلکہ اللہ تعالی کی شریعت سے فرار کا مزاج ان میں تھا. مثال کے طور پر اللہ کی طرف سے حکم آیا سبت کے دن کے اہتمام کا, سبت کا دن سنیچر کا دن, اس میں شکار نہیں کرنا, اس میں مچھلیاں نہیں پکڑنا. ایک علاقے والوں کے لیے حکم دیا گیا مچھلیاں نہیں پکڑو گے تم سنیچر کے دن. ان لوگوں نے کیا کیا, حکم مانتے لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے, سنیچر سے پہلے ہی دریا میں جال ڈال دیتے تھے. سنیچر کا دن چھٹی کا, آٹومیٹک مچھلیاں جال میں پھنس جائیں گی چھٹی کے دن میں, اور پھر بعد میں آ کے جال نکال کے مچھلیاں پکڑ لیں گے. تو ایسا انہوں نے کیا, بات تو وہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن منع کیا لیکن انہوں نے کیا کیا, ایڈوانس میں جالا ڈال دیا اور سنیچر کے دن چھٹی اور اس کے بعد میں مچھلیاں پکڑی. تو یہ کام وہ کرتے تھے, اللہ کی شریعت سے فرار اختیار کرنا. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چربی کا بیچنا, اس کی تجارت اللہ نے حرام کر دی. تو انہوں نے کیا کیا, چربی کو پگھلایا, اس کا تیل بنایا اور تیل بیچا. کہ یہ چربی تھوڑی نہ ہے, یہ تیل ہے, لیکن تیل کس کا بنایا ہوا ہے, چربی کا بنایا ہوا ہے. تو اس طرح سے اللہ کی شریعت, اللہ کے احکام توڑنے والے لوگ تھے. یہ بڑی ڈھٹائی ہے انسان کی کہ اللہ نے جس چیز کو منع کیا ہے آدمی راستہ نکالے اس حکم کے توڑنے کے لیے اور اس میں حیلہ سازی کرے. حیلہ شریعت سے فرار کا راستہ, شریعت سے فرار کی چال بازی, تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. مثلا ایک آدمی ہے, زکوٰۃ سال مکمل ہونے پر فرض ہو جاتی ہے. مان لیجیے کسی آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, اب 12 مہینے جب ہو جائیں گے اسلامی اعتبار سے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا مال زکوٰۃ والا اس کے اوپر اس کے پاس رکھا گیا. اب آدمی کیا کرے, سوچے کہ دیکھو سال پورا ہوتی اس پر کیا ہوگی زکوٰۃ, تو اس میں سے اتنا مال اپنی بیوی کو گفٹ دے دے جس کے نکلنے سے مال کم ہو جائے اور اتنا کم ہو جائے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہ ہو. تو اب سال ہونے سے پہلے کیا کر دیا اس نے, بیوی کو ہدیہ دے دیا. اب بیوی کو ہدیہ دینے کی وجہ سے مال گھٹ گیا, زکوٰۃ سال مکمل ہونے سے پہلے وہ مال کم ہو گیا, سال پورا ہونے کے بعد اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سال, اس کے بعد بیوی سے کہے لاؤ پیسے واپس, بیوی سے واپس سے پیسہ لے لیں اور اس طرح سے زکوٰۃ سے فرار اختیار کریں. یہ حیلہ ہے, یہ حرام ہے اور یہ اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی چیز ہے. یہود اس کے ماسٹر تھے, یہود اس میں چیمپئن تھے کہ اللہ کی شریعت سے کیسے فرار اختیار کیا جائے. یہ کیوں ہوتا ہے, جب انسان کا علم تزکیہ نفس سے عاری ہو کر مکر بن جائے. اسی لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں یہود کے بارے میں کیا فرمایا, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی ان کے مکر کے جواب میں ان کے ساتھ تدبیر کی, اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا, وہ خیر الماکرین ہے. تو یہود میں مکر بھرا ہوا تھا, اور مکر کب ہوتا ہے, جب علم سے, یاد رکھیں اس کو, جب علم سے تقوی نکل جاتا ہے تو وہ علم مکر بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ سے اس کے بندوں میں ڈرنے والے وہی ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ واقعی علم والا وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو, خشیت ہو. لیکن جب قلوب میں علم آتا ہے اور خشیت نکل جاتی ہے تو وہ علم مکاری بن جاتا ہے, وہ علم پھر چال بازی کی صورت اختیار کرتا ہے اور آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی قساوت کے ساتھ جب انسان کی عقل چلنے لگتی ہے تو پھر وہ انسان دین کا استعمال بھی دنیا کے لیے اور دین کا استعمال بھی اپنے مفاد کے لیے کرنے لگتا ہے، اور اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، کاش کہ انہیں اس کا واقعی احساس ہوتا ہے. تو یہود میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں فالمغضوب علیہم ہم العلماء، جن پر اللہ کا غضب ہوا یہ علم والے لوگ ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے ہیں. والضالون، اور ضالون کون ہیں؟ العاملون بالعلم، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر علم کے عمل کرتے ہیں، جو بغیر علم کے عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں فالاول صفت اليہود، پہلی چیز یہود کی صفت ہے. والثانی صفت النصارہ، اور دوسری چیز یہ نصارہ کی صفت ہے. تو یہاں پر صفت بیان کی جا رہی ہے، صرف گروہ کا نام نہیں، گروہ کا نام بطور مثال اور صفت بتانے کے لیے کیا جا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے بہادر کس کو کہتے ہیں، تو کوئی آدمی کہے فلاں کو دیکھو، خالد بن ولید کو دیکھو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ صرف خالد بن ولید جو ہے یہ بہادر ہیں، دوسرے بھی تو بہادر ہیں، لیکن بطور مثال کسی کا نام پیش کیا جائے. اور سلف میں اکثر ملتا ہے، اس لیے تفسیر میں بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تفسیر میں سلف کے اقوال الگ الگ دکھائی دیتے ہیں ایک ہی آیت کے بارے میں، ایک یہ کہہ رہا ہے، دوسرا وہ کہہ رہا ہے، تیسرا یہ کہہ رہا. بعض اوقات سلف کسی کا نام پیش کرتے ہیں تو وہ نام پیش کرنا بطور مثال کے ہوتا ہے، وہ تحدید کے نہیں ہوتا ہے، یہی دوسرا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر مثال کے طور پر دیکھنا ہو تو یہ اس کی مثال ہے. تو یہاں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے، یہود و نصارہ کا تذکرہ یہاں پر تحدید کے طور پر نہیں ہے، حد بندی کے طور پر نہیں کہ بس یہی دو تیسرا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بطور تمثیل ہے کہ دیکھو اس کی مثال دیکھنا ہے، مغضوب علیہم کی مثال دیکھنا ہے یہود کو دیکھو، اور ضلال کی مثال دیکھنا ہے نصارہ کو دیکھو. تو بطور مثال ہے، اور اصل مقصود ان دو کی صفت کو بیان کرنا ہے، نہ کہ ان دو کے ناموں کی تحدید ہے. تو یہاں پر کہا کہ یہ اول دو گروہ ہیں، کل ملا کے دنیا میں تین گروہ ہیں. کل ملا کے کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ اگر دنیا کے لوگوں کو آپ تقسیم کر دیں، اور خود امت مسلمہ میں اگر آپ تقسیم کریں تو لوگ تین قسم کے ملیں گے آپ کو. نمبر ایک، جاننے والے جو عمل نہیں کرتے، اس کے پاس علم پورا ہے، ڈیٹیل ہے، دلیل ہے، اور آپ کو کیا معلوم، اس کو زیادہ معلوم ہے، کون سی کتاب پہ، کون سے پیج پہ، کیا دلیل، سب معلوم اس کو، لیکن اس کی زندگی میں عمل نہیں ہے. آپ کو دنیا میں ایسے کئی لوگ ملیں گے جو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. تو ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس علم تو ہے لیکن اس کی زندگی میں عمل نہیں ہے. عمل کیوں نہیں؟ خواہشات کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، اور نفس کی غلامی کی وجہ سے. ایک طبقہ وہ ہے جس کے پاس علم ہے لیکن اس علم نے اس کو نفس کی غلامی سے آزاد نہیں کیا، اور خواہش پرستی آپ دیکھیے، وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے نفوس میں بچھڑے کی محبت گھر کر گئی تھی. یا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب بھی رسول ان کے پاس آتا جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتا، وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور بعضوں کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں. کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسهم، جب بھی ان کے پاس رسول آتا جو ان کی خواہش کے خلاف ان کو بتاتا ہے، تو وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو خواہش پرستی میں مبتلا ہے، علم ہونے کے باوجود خواہشات کا غلام ہے، ایک طبقہ آپ کو یہ ملے گا. دوسرا، اس کے پاس عمل کا بہت جذبہ ہے، اللہ کی محبت دل میں اس کے ہے، اور وہ کسی طرح اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کے پاس جذبہ ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس صحیح معلومات نہیں ہے، لہذا اس جذبے کی بنیاد پر وہ عمل کرنے لگ جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے. عقیدے کے باب میں غلو اور عبادات کے باب میں بدعات. آپ اس کی مثال دیکھیں گے نصارہ کو، ایک طرف یہود ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اور ان کو دعوت دی تو عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے دشمن ہو گئے اپنی خواہشات کی وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگانا شروع کر دی. عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، ان کی والدہ پہ تہمت لگائی اور کہا کہ یہ بدکار عورت تھی اور یہ اولاد حرام ہے نعوذ باللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. کیوں؟ خواہش پرستی کی وجہ سے. اس کے بالمقابل آپ نصارہ کو دیکھیے، عیسائیوں کو دیکھیے، یہود نے نہیں مانا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، نبی سے گھٹا کر نہ صرف بندہ بلکہ گمراہ بندہ بلکہ جادوگر عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا، اور نسب کے بارے میں بھی کہا یہ بدکار عورت کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، تو یہ ولد الزنا ہے. تو اتنی تنقیص کی کہ عام انسان سے بھی گھٹا دیا اور جادوگر بنا دیا. اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے نصارہ کو، مانا عیسیٰ علیہ السلام کو، مانا تو کیسا مانا، اتنا بڑا دیا کہ بندے سے اوپر لے جا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا اور بعض نے اللہ بنا دیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے. ولا تقولوا ثلاثہ، اللہ نے کہا تین مت بولو، ٹرینیٹی نہیں. اتنا بڑا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے معجزات کی وجہ سے. ایک طرف یہود ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی وجہ سے ان کو جادوگر قرار دیا کہ یہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں، ماں پیٹ اندھے کو آنکھ دیتے ہیں اور کئی معجزات، اور انہی معجزات کی بنیاد پر نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا، زندہ کون کرتا، اللہ کرتا ہے، تو ان کو کیا بنا دیا، اللہ کا بیٹا. اللہ کا یشو کون ہے، پتا کے پتر، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ، تو اللہ کا بیٹا بنا دیا ان کو. تو ان کے معجزات کی وجہ سے ان کی شخصیت کو عبودیت سے بڑھا کے ربوبیت اور الوہیت کا مقام دے دیا. غلو، انہوں نے تقصیر کی اور انہوں نے غلو کیا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ جو دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے کہا وہ کیا تھا، سورہ مریم میں اللہ نے ذکر کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی ربوبیت کے بالمقابل ہے، الوہیت کے بالمقابل ہے، اور نبوت اور رسالت عام بندوں سے اوپر لے جانے والی چیز ہے. دیکھیے ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. بندے ہیں، رب اور معبود نہیں ہیں، رسول ہیں، عام انسان نہیں ہیں. تو آپ کو عام انسانوں سے اونچا مرتبہ دینا اور اللہ کے مقابلے میں نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، یہ صحیح چیز ہے. تو نصارہ اور یہود دونوں گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے غلو کر کے اللہ کے ساتھ شریک کر کے وہ بھٹک گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی گمراہی کی وجہ کیا تھی، انہوں نے اس علم کو محفوظ نہیں رکھا جو عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، بلکہ اس علم کی بنیاد پر عقیدہ بنانے کی بجائے انہوں نے یونانی فلسفے کے بیس پر پال کی طبعیت میں پال نے عقیدہ دیا ہے. یونانی فلسفے کی بنیاد پر انہوں نے عقیدہ گھڑا اور ان دا بگننگ واز دا ورڈ اینڈ دا ورڈ واز وتھ گاڈ اینڈ دا ورڈ واز گاڈ. شروعات میں کلمہ تھا اور کلمہ خداوند کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خداوند تھا. کس کو سمجھے گا بھائی یہ ساتھ بھی تھا اور وہی تھا. جیسے کوئی آدمی کہے کہ احمد بھائی میرے ساتھ ہیں اور احمد بھائی میں ہوں, کیا بول رہا ہے بھائی یہ؟ کوئی آدمی ایسا نہیں کہتا. تو اس طرح کا جو الگوریکل یا اس طرح کی جو ہے مسٹک لینگویج میں اس طرح کے عقائد انہوں کو بیان کیے گئے جو اس زمانے میں کیا سمجھتے تھے, آج بھی نہیں سمجھتا ان کو. اتنے سال ہونے کے بعد بھی آج بھی وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے, ٹرینیٹی آج تک ان کو نہیں سمجھتا. اس عقیدے میں مبتلا ہو گئے, گمراہ ہو گئے. کیوں؟ اس کا مدار وحی پر نہیں تھا, اس کا مدار فلسفے پہ تھا. اور یقین مانیے آج بھی عیسائی, میں خود پوچھ چکا ہوں کئی لوگوں سے, آج بھی عیسائی فلسفی پہلے پڑھتے ہیں اور تھیالوجی بعد میں پڑھتے ہیں. آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیے, عیسائی پہلے سالوں میں عیسائیت کا, جیسا ہمارے یہاں مولوی صاحب عالم بنتا ہے مدرسے میں جا کے, وہاں ان کے ہاں جب عالم بنتا ہے ان کا, تو ایک عیسائی پہلے سالوں میں وہ فلسفی پڑھتا ہے اور پھر آخری سال میں بعد کے سالوں میں وہ تھیالوجی پڑھتا ہے. اس لیے کہ کئی لوگ ہم سے ملنے کے لیے, بات کرنے کے لیے آتے تھے, اسلام کے بارے میں ہم کو بتائیے, انٹرویو ہم لینا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں. کہ ہم بتائیں گے لیکن ہم بھی پوچھیں گے, ہم کو یہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے, تم لوگ تھیالوجی پڑھتے کہ نہیں؟ بولتے نہیں, وہ ہم آخری سال میں پڑھیں گے. ٹرینیٹی سمجھاؤ. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا, ذرا ٹرینیٹی سمجھا سکتے کیا؟ بولتے دیکھیے یہ تھیالوجی میں آتا ہے, وہ آخری سال میں آتا ہے. ہاں آپ لوگ پہلے سال میں نہیں پڑھے تھے, کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ بولے ہم لوگ ابھی فلسفی پڑھ رہے ہیں, پہلے وہ فلسفی پڑھتے ہیں. تو کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ان کے عقیدے کی بنیاد فلسفے پہ ہے. فلسفہ نہیں تو عقیدہ نہیں, فلسفہ نہیں تو عقیدہ نہیں. لہذا اسلام میں کیا ہے, وحی کی بنیاد پر عقیدہ ہونا چاہیے. لیکن وہ ہٹ گیا اور کیا آ گیا ان کے یہاں پر, فلسفے کی بنیاد پر عقیدہ. ظاہر بات ہے فلسفہ خود کنفیوز ہے, آپ کو کہاں سے اطمینان دے گا وہ. فلسفی کوشچنز کا نام ہے, آنسرز کا نہیں. آپ بتائیے کسی فلسفی نے جوابات دیے ہوں, وہ سوالات کھڑا کرتا, جواب دینے پہلے مر جاتا. فلسفی سوالات پوچھتا, ایسا کیوں, دنیا میں موت کیوں آتی ہے, انسان دکھی کیوں ہوتا ہے, یہ سارا سسٹم ایسا کس نے بنایا, وہ درجن سوال پیدا کرتا مر جاتا. دوسرا آتا اس میں اپنی طرف سے جیب میں سے ایک نکال کے اور سوال ڈالتا. تو فلسفہ جوابات نہیں دیتا ہے, دیتا تو آج تک فلسفہ ساری دنیا کو چلانے والا ہوتا تھا. فلسفی کے پاس جواب نہیں ہے, فلسفے کے پاس سوالات سوالات سوالات, کنفیوژن, موت, یہ فلسفہ ہے. تو عیسائیت میں کیا ہوا, آج عیسائیت کا بیس فلسفی پہ ہے. آپ دیکھیے کتنے بنیادی عقیدے ہیں. نمبر ایک, عیسیٰ علیہ السلام کون, یہ عقیدہ. انجیل میں کئی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں اور تثلیث ٹرینیٹی, کئی نہیں ہے. یہ باہر سے لایا گیا, یہ پال کے لیٹرز میں آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام دوسروں کے گناہوں کے پرائشچت میں سولی پر چڑھائے گئے تاکہ وہ سارے پاپ جو آدم علیہ السلام کے پھل کھانے کی وجہ سے ان کی ساری اولاد میں آ گیا تھا, اس پاپ کو دھویا جا سکے. تو ان کی وجہ سے سزا ان کو دی گئی. تو یہ جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں سکھائے, یہ بھی پال نے سکھایا. اس طرح کے جتنے عقیدے ہیں بنیادی عیسائیت میں آج بھی, وہ انجیل سے نہیں لیے گئے, یہ انہوں نے فلسفے کی بنیاد پر گھڑ کے پال نے پیش کیے, اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو نصارہ کا کیا ہوا, اور آپ دیکھیے یہ ہوا عقیدہ, عملی اعتبار سے آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. رہبانیت, ترک دنیا, انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی، اپنی طرف سے بطور بدعت ایجاد کر لی، ہم نے رہبانیت ان پر لازم نہیں کی تھی، ہم نے ان پر نہیں لکھی تھی کہ تم رہبانیت اختیار کرو، بیوی چھوڑو، حلال چیزیں چھوڑ دو، ہم نے نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے اپنے اوپر لازم کر لیا، ہم نے تو بس یہ ان پر لازم کیا تھا کہ تم اللہ کی رضا چاہنے والے بنو۔ اور بعض علماء کی تفسیر کے مطابق انہوں نے اپنے اوپر اس کو لازم کیا اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، الا ابتغاء رضوان اللہ، تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر رہبانیت کو لازم کیا۔ کیا سوچا انہوں نے کہ بیوی ساری مصیبت کی جڑ ہے، کیوں؟ وہ نہیں ہوتی تو دنیا میں نہیں آتے، پہلی بات، انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ساری مصیبت کی جڑ، کون؟ بیوی، جنت میں بھی دنیا میں بھی، کیوں؟ بیوی اگر ہوگی تو خواہشات انسان کی جاگیں گی، اور یہی وہ خواہشات ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، لہذا جنسی خواہشات تقدس کے منافی ہیں۔ ان کی جو ہے مینٹالٹی یہ تھی کہ بیوی سے انسان کا اپنی شہوت پوری کرنا یہ پاک نہیں ہے، گندا ہے یہ، اور یہ انسان کو ان کی اس کی پاکیزگی کو مقدر کرتی ہے، گندا کرتی، گدلا کرتی، صاف پانی کو گندا کرتا ہے، تو جنسی خواہشات اچھا نہیں ہے۔ اور عجیب عجیب فلسفے، دیکھو بچے میں رہتی کیا وہ چیزیں، بچہ پاک رہتا ہے ایک دم، تو بچے میں اس طرح کی بہت ساری، ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جنسی خواہشات بری چیز ہے جو اللہ کے قرب میں مانے۔ نمبر دو، بیوی جب آئے گی تو خرچے لائے گی، کام پہ جانا پڑے گا، تجارت، یہ وہ سب محنت، دنیا میں پھنسنا پڑے گا، تو بیوی کی وجہ سے ایک تو سائیکولوجیکل پرابلم، دوسرا فائنینشیل پرابلم، تو انسان کو اللہ سے دور کرنے والی یا اللہ تک پہنچنے میں بار بار بیچ میں آنے والی کون ہے؟ حضرت بیوی۔ چھٹی کر دو اس کی، تو نکاح نہیں، تو خواہشات سے اور معاشی مسائل سے آدمی کیا ہو گیا؟ آزاد۔ اسی لیے وہ جو تین صاحب یہ آئے تھے انہوں نے کیا کہا تھا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دو، میں ہمیشہ رات میں تہجد پڑھوں گا، تین، اس نے کہا رات کی تہجد اور دن میں روزہ، دونوں میں رکاوٹ، دن کا جاب، رات کا بیوی سے تعلق، نکاح ہی نہیں کروں گا۔ تبتل، تبتل حرام ہے اسلام میں۔ صحابہ نے پوچھا ہم بیوی چھوڑ کے بالکل خصی ہو جائیں جیسے مثلا تبتل کر لیں بیوی سے ایک دم دور ہمیشہ کے لیے؟ کہا نہیں، نہین عن التبتل، ہم کو منع کیا گیا اس سے۔ لیکن آج بھی دیکھیں آپ، عیسائیت میں جو آدمی اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کرتا ہے وہ نکاح چھوڑ دیتا ہے اور بزنس سے دور ہو جاتا ہے ایک دم اس کے لیے، بلکہ کئی دینوں میں آپ دیکھیں گے، یہ اسلام ہے جس نے کہا نہیں، دنیا میں رہنے کا، آخرت کی تیاری کرنے کا، بیوی کے ساتھ رہنے کا اور سماج سدھار کام کرنے کا، اسلام نے یہ سکھایا۔ اور سارے نبیوں کو دیکھو، سب نکاح والے تھے، جتنے بھی رسول تھے سارے کے سارے نکاح والے تھے۔ اسلام نے نکاح کو تقدس کا ذریعہ بتایا، اور واقعی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح جس نے کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو، اور ایک روایت میں اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، اب وہ باقی آدھے میں اللہ سے ڈرے، اس کو سنبھالنے کی کوشش کرے۔ تو نکاح کو اسلام نے تقدس بتایا ہے، یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اسی لیے حدیث میں کیا کہا گیا، اے نوجوانوں، یا معاشر شباب، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی قدرت رکھتا ہے نکاح کرے، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح نگاہ جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کو پابند کر دیتا ہے۔ شہوت کے انحراف سے بچنے کے لیے نکاح ہے، اور آپ دیکھیں گے، اب پوری تاریخ میں ہم لوگ جانا بھی مناسب نہیں ہے، اور لیٹسٹ میں ہر سال ایک کیس آتا رہتا ہے ویٹیکن میں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا، کیا ہوا، فلانا جو بھی ان کا ہاں پریسٹ تھا اس نے لڑکے کے ساتھ میں غلط کام کیا. اب لڑکیاں تو ہے نہیں آس پاس، تو پھر لڑکے کے ساتھ میں غلط کام کیا. اور کتنے کیسز برٹن میں نکلے، آج تک نکلتے رہتے ہیں. ابھی لیٹسٹ میں ایک کیس آیا تھا، پوپ کو سوچنا پڑا، اس کے بعد بہت وقت کے بعد قدم اٹھانا پڑا، کیونکہ اندر ہی ایک آدمی ایسا تھا. کئی کئی کیسز آتے، گنتی اس کی بھول جائیں گے آپ لوگ. آپ ایک جگہ شہوت کو آپ بند کرو گے، دوسری جگہ نکلے گی وہ. تو چپ چاپ نکاح کر کے کرو دین کا کام، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سکھایا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّكَاح، میں وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، میں نکاح عورتوں سے نکاح کرتا ہوں اور جو میرے طریقے کو چھوڑے مجھ سے نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ نصارہ نے اپنی طرف سے بغیر کسی علم کی بنیاد کے بہت ساری حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کر دیا، اور اپنے اوپر ایسے مجاہدے لادے جو ان کے اوپر اللہ نے نہیں ڈالے تھے، زبردستی کی مصیبت. ظاہر بات ہے جب آدمی اپنے اوپر زبردستی کا مجاہدہ ڈالے گا تو ایک وقت کے بعد اس کو بس بس ہو جائے گا اور وہ اس سے زیادہ گڑبڑ کرے گا. تقویٰ میں غلو حرام کی طرف لے جاتا ہے، اس کو یاد رکھیے. ایک آدمی جب تقویٰ میں غلو کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر سپرنگ کے جیسا معاملہ تباہ آئیں گے تو زوم ہو جاتا ہے ایک دم. جب آدمی تقویٰ میں غلو کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، وہ کیا ہے، حرام کاری. اور یہی ہوا، پوری تاریخ آپ دیکھیے عیسائیت کی، آپ کو ملے گا یہ. بہرحال تو یہ دو لوگ ہیں، نمبر ایک علم ہے، عمل کا جذبہ نہیں. دوسرا، عمل کا جذبہ سر سے پاؤں تک ہے، علم نہیں. پہلے کے نتیجے میں کیا نکلتا ہے، مکاری اور ہیلے اور بے عملی. دوسرے کا نتیجہ کیا ہے، بدعات، غلو، بدعات اور عقیدے میں غلو اور اعمال میں بدعات. یہ دو راستے ہیں، ان کے بیچ میں تیسرا ایک راستہ ہے، وہ نبیوں والا راستہ ہے، وہ صحابہ کا راستہ ہے کہ علم اور عمل دونوں کو جمع کیا جائے اور عمل کا مدار علم پر رکھا جائے. کون سا علم؟ نبی والا علم. اور جب علم آئے تو علم کے تقاضے کو پورا کیا جائے، وہ کیا ہے، عمل. تو علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، ان دونوں کو جمع کرنا، یہ بیچ کا سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے، علم و عمل کو جمع کرنا. اور ایک راستہ کیا ہے، علم تو ہو عمل نہ ہو. دوسرا راستہ کیا ہے، علم کے بغیر عمل کے اوپر دوڑنا شروع کر دے آدمی. یہ دونوں گمراہی کے راستے ہیں، دونوں بربادی کے ہیں. جب آدمی کے پاس علم ہو اور عمل نہ کرے، اللہ بہت غصہ ہوتا ہے، کیونکہ جان بوجھ کے تو نہیں کرتا ہے. اگر نہیں معلوم ہوتا اور عمل نہیں کرتا تو ایک بات تھی، لیکن سب کچھ معلوم ہے پھر بھی عمل نہیں کرتا، اللہ غصہ ہوتا ہے. خود آپ دیکھیے، کسی کو اگر معلوم نہیں اور غلطی کرتا ہے آپ کو اتنا غصہ نہیں آئے گا، لیکن آپ نے چار بار اس کو سمجھایا پھر بھی وہی غلطی کرتا ہے تو زیادہ غصہ آئے گا. کیوں، آپ کیا کہیں گے، اتنا بتایا پھر بھی وہی کرتا. لیکن جس کو آپ نے نہیں بتایا آپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے پوچھنا چاہیے تھا نا، تو یہ کام کیسے کرتے، پوچھا کیوں نہیں، آپ اس کو اس پہ ڈانٹیں گے. لیکن زیادہ غصہ آپ اس پہ ہوں گے جس کو آپ نے بتایا اور وہ جانتا ہے پھر بھی غلط کام کر رہا ہے. تو ایک جہالت کی دو قسمیں ہیں، ایک جہالت یہ ہے کہ انسان نہ جانے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ انسان جانے لیکن اس کی جہالت علمی نہ ہو، اس کی جہالت عملی. جہالت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک علمی اور دوسری عملی. ایک علمی جہالت ہے کہ آدمی نہ جانے، یا غلط کو صحیح جانے اور صحیح کو غلط جانے، جیسے نصارہ کا ہوا. لیکن یہود کا یہ پرابلم نہیں تھا، یہود کو معلوم تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہود کو معلوم تھا. ان کا مسئلہ صحیح اور غلط کا جاننا یہ نہیں تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جاننے کے باوجود انہوں نے اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا، بلکہ علم ہی میں ملاوٹ کر دی ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو آپس میں گڈمڈ مت کر دو، حق اور باطل کو آپس میں مکس اپ مت کرو، کنفیوژن پیدا مت کر دو حق اور باطل کو ملا کے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور ایسا بھی مت کرو کہ حق کو سرے سے چھپا جاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو حق چھپانے کا گناہ کیا ہے، تم جانتے ہو اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنے کا گناہ کیا ہے، سب جانتے ہو پھر بھی یہ کرو گے، مت کرو ایسا. یہود ایسا کرتے تھے، علم میں اپنی طرف سے تحریف. یا جیسے اللہ نے فرمایا ولا تکونوا اول کافر بہ، تم تو پہلے انکاری مت بنو، تم تو پہلے کفر مت کرو. تو یہود سے اللہ نے کہا تم پہلے کفر مت کرو. تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ اس میں اللہ تعالی نے یہود اور نصارہ دونوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ تذکرہ اس اعتبار سے نہیں کہ ان کی تحدید ہو، یہ تذکرہ اس اعتبار سے ہے کہ لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو جان کر عمل نہ کریں، اور دوسرے وہ جو بغیر علم کے عمل میں کود پڑیں. ان دونوں کے راستوں سے ہم کو بچنا ہے، بے عملی سے بھی بچنا ہے، اور علم کے بغیر اپنی طرف سے بدعات گھڑنے سے بھی ہم کو بچنا ہے. اور امت میں بھی آج آپ دیکھیے ایک طبقہ وہ ہے جو جانتا لیکن عمل نہیں کرتا، اس کو کوئی سمجھانے لگے بس بس ہم کو سب معلوم ہے، تم سے زیادہ معلوم ہے، تو جو بتا رہا اس کی دلیل معلوم ہے؟ نہیں، مجھ کو معلوم ہے، ہم کو مت سکھا. تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کریں گے، جب چاہیں گے کریں گے انشاءاللہ، دعا کرو اللہ سے. نماز نہیں، روزہ نہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں، سنتوں کا اہتمام زندگی میں نہیں، جانکار ہے لیکن عمل نہیں. ایک وہ طبقہ ملے گا، یہ یہود کے راستے پر چل رہا ہے. دوسرا وہ ہے کہ جو اپنے دل سے کچھ بھی کرتا، اس کو علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، اس کو عمل کا شوق ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، عمل کرو عمل، لیکن علم اس کے پاس جو عمل کرنا چاہیے اس کا علم نہیں ہے، لہذا نتیجے میں کیا ہوگا؟ بدعات میں مبتلا ہوگا، اپنے دل سے کچھ بھی کرنا شروع کر دے گا اور اس کو دین سمجھے گا. نبی کی محبت میں، اولیاء کی محبت میں شرک تک پہنچ جانا، بدعات تک پہنچ جانا، یہ وہ طبقہ ہے جس کے دل میں عمل کا جذبہ ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے. یہ دونوں گمراہی کے راستے ہیں. اسی لیے آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، ویسے اور بھی باتیں تھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کافی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَانَ السَّلَفْ يَرَوْنَ، سلف کا یہ کہنا تھا ان کے نزدیک، ان من انحرف من العلماء عن الصراط المستقیم ففیہ شبہ من الیہود، کہ علم والوں میں سے جن میں بگاڑ اور انحراف آتا ہے، ڈیویشن آتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ کے جو چلتے ہیں علم والے، ان میں یہود کی مشابہت سملارٹی ہے. علم کے بعد بھٹک جانا یہودیوں کی طرح اس کے اندر خصلت ہے. وَمَنْ اِنْحَرَفَ مِنَ الْعُبَّادِ فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ النَّصَارَى، اور جو عبادت گزار لوگ ہیں ان میں جب انحراف آتا ہے تو یہ مثال ہیں، ان میں مشابہت ہے کس کی؟ نصارہ کی. کہتے ہیں كَمَا يُرَى فِي أَحْوَالِ مُنْحَرِفَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے علم والے جب بھٹکتے ہیں تو ان میں کیا بگاڑ آتا ہے. نمبر ایک، تحریف الکلم عن مواضعه، اللہ کی کتاب میں یا دین کی باتوں میں بات کو بدل کے کچھ کا کچھ کر دینا، دین میں تحریف کر دینا. ایک عالم ہے، دیکھتا ہے کہ قوم، اس کے سامنے حق بیان کروں گا میری مخالف ہو جائے گی، تو قوم کی زبان میں بولنے لگتا ہے، جیسا تم کو پسند ویسا میں بولوں گا. اگر ایک بادشاہ کے یہاں پر وہ مفتی ہے، بادشاہ کے حساب سے فتویٰ دے گا، کتنے علماء آپ، دین الہی کس نے بنوایا تھا؟ اکبر بادشاہ تھوڑی بیٹھ کے بنایا تھا، اس زمانے میں جتنے علماء تھے جو اس کے مقلد تھے، اس کو خوش کرنے والے تھے، انہوں نے پیش کر دیا اس کے سامنے دین، دین الہی چلے گا، ایسا بھی کریں گے تو چلے گا. تو بکنے والے علماء، دنیا پرست علماء، یہ دین میں انحراف، دین میں تحریف کرتے ہیں. وقسوت القلوب، دلوں کا سخت ہونا، علم کے بعد بھی دلوں کا. اسی لیے اللہ نے یہود کے بارے میں کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، والبخل بالعلم، علم کو چھپا جانا، وتکتم الحق وانتم تعلمون، والکبر، گھمنڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کا حقیر جاننا اور سپریمسی، یہود قوم سب سے اعلیٰ ہے، گھمنڈ، ہم وہ ہیں جن کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا، ڈنر، لنچ، جو بھی ہے، ہم لوگ وہ قوم ہیں، اپنے آپ کو ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارے اوپر اللہ کے بڑے احسانات ہیں، نحن احباء اللہ، ہم کیا ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے چہیتے ہیں. اس طرح سے گھمنڈ میں جینا. وامر الناس بالبر ونسيان انفسهم وغير ذلك، لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنا، خود اپنے آپ کو بھول جانا، یہ سب یہود میں پایا جاتا تھا. وكما يرى في منحرفه اهل العباده والاحوال، اور دوسرا طبقہ کون ہے، عبادت کرنے والے، اور ان پر حال طاری ہوتا ہے، جذبات ان کے اندر آتے ہیں، کیفیات ان میں ہوتی ہیں، کیفیت والے، دل والے، محبت والے، اللہ سے، نبی سے، قربانی دینے والے. لیکن قربانی صحیح شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، جذبہ شریعت کے مطابق پابند ہے کہ نہیں ہے، مجاہدہ پابند ہے کہ نہیں ہے. تو ایک وہ لوگ ہیں جو مجاہدہ سرے سے نہیں کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو مجاہدے میں غلو کرتے ہیں. یہ دونوں طبقے ہیں. کہتے ہیں من الغلو فی الانبیاء والصالحین، نبیوں اور صالحین میں غلو کرنا، نبیوں کا مرتبہ، اولیاء کا مرتبہ اتنا بڑھانا کہ ان کے ساتھ شرک کرنے لگ جانا. والابتداع فی العبادات، عبادات میں بدعتیں ایجاد کرنا. والرہبانیہ، ترک دنیا، حلال چیزیں بھی چھوڑ دینا. گوشت نہیں کھاتے بابا، کیوں نہیں کھاتے، نفس اس سے جاگ جاتا اس لیے نہیں کھاتے، فلاں چیز نہیں کھاتے، یہ لباس نہیں پہنتے. اپنے اوپر حلال کو حرام کر لینا. نبی نے اپنے اوپر شہد کے بارے میں کہا نہیں کھاؤں گا، اللہ نے منع کیا ہے. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے نبی آپ اپنے اوپر وہ کیسے حرام کرتے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ نہیں کر سکتے، اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے. والصور، اور تصویریں بنانا، تصویریں بنانا، اور اسی طرح سے والاصوات، موسیقی، آپ دیکھیے میوزک وغیرہ ایجاد کر لینا. کیا ہے میوزک سے کیا آتا ہے، تھوڑا سا کانسنٹریشن صحیح ہو جاتا ہے، دل میں رقت طاری ہوتی ہے اشعار کی وجہ سے، اللہ سے قرب پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح سے موسیقی اور نغمے اس طرح سے بنا کے حرام کو اپنے لیے حلال کرنا، اور حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا، یہ سب نصارہ کی صورتیں ہیں، نصارہ کے اوصاف ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کو بچنے کے لیے کہا ہے، ان سے بھی بچو، ان کے راستے سے بچو، ان کے راستے سے بچو. یہ دو راستے ہیں جن سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. بہرحال مزید اور چیزیں بھی تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.